السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن نیٹ پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں راب میکلین۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو اس وقت اکثریتی نشستیں حاصل کرنے والی جماعت ہے، اس کی جو مجلس عاملہ ہے، اس نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنے تئیں مشاورت کر رہی ہیں کہ مستقبل کا روڈ میپ کیا ہوگا۔ احتجاج کی بات بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی، لیکن کیا یہ مختلف جو گروپس ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن کے اتحاد میں آ رہی ہیں مؤثر حزب اختلاف ثابت ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے، یا الگ الگ وہ بہتر اپوزیشن ثابت ہو سکتے ہیں؟ پروگرام کے ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر معاشی دباؤ۔ اگر آئی ایم ایف یا عالمی مالیاتی ادارے کے پاس نہیں جانا ہے تو متبادل رستے کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق حسن سے ہم نے بات کی ہے، ان کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے۔ تیسرا ہمارا سیگمنٹ افغانستان سے متعلق ہے، جہاں پہ صدر اشرف غنی وہاں پہ پیس کونسل کے مطابق ایک بار پھر صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ آیا طالبان کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی جنگ بندی کی جائے جو ذرا طویل ہو اور جس کے بہتر نتائج ہوں۔ آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک آرٹسٹ، لاہور کے اندر ان کا قتل، اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں کہ یہ توہین مذہب کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ہمارے کورسپونڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق ایسا توہین مذہب کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ ذرا اس کو تفصیل سے جانیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر جماعت کے سربراہ عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار وہ نامزد کر دیا ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے تحریک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور جس میں جماعت کے قومی اسمبلی کے 9 منتخب اراکین سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت دی۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پہ منظور کر لیا گیا۔ اور شاہ محمود قریشی نے میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا یہ کہ اس اجلاس میں عمران خان کو آفیشلی باضابطہ طور پہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ساری جماعتوں نے اپنے اپنے نمبرز شو کیے ہیں، اس کے مطابق بظاہر عمران خان اگلے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب حزب اختلاف وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سلام مشورے کا سلسلہ بھی جاری کرنے رکھے ہوئے ہیں۔ آج اخباری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نواز، اس کا بھی اجلاس تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا مل کر اپوزیشن کی جائے یا الگ الگ رہ کے، کیا ملنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کا ہم ذرا جائزے لیں گے کہ پی ٹی آئی کے سامنے کیا رستہ ہے، روڈ میپ کیا ہے گورننس کا، اور دوسری جانب اپوزیشن وہ اپنے لیے کس روڈ میپ کی تیاری میں مصروف ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ظفر الہاری صاحب، فارمر امبیسڈر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ، اور پاکستان کی سیاست کے اوپر اپنا ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینل کے لیے۔ ہمیں جناب امتیاز عالم گیلانی صاحب جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ امتیاز عالم صاحب، آپ فرمائیے گا، عمران خان کی نامینیشن ہو گئی، لیکن دوسری جانب حزب اختلاف جو بننے جا رہی ہے، غالباً متحدہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہو، ذرا دونوں اطراف کے روڈ میپ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست کے اگلے چند مہینے آپ کیسے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟
ہاں، یہ کافی پارلیمنٹ میں ہنگامہ رہے گا اور باہر بھی رہے گا، اور ایک بڑی مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہوگا، اور عمران بھی ان کی پارٹی اور باقی انہوں نے اتحادی اپنے ساتھ جمع کر کے قریب قریب اپنی حکومت کے لیے اکثریت بنا لی ہے، یا یہ منورٹی گورنمنٹ بھی رہے تب یہ چلے گی۔ ان کی کوالیشن بہت مضبوط ہے جو ہمارے پاورفل ادارے ہیں ان کے ساتھ، تو لہٰذا مشکل ہوگا اس حکومت کو ڈس لاج کرنا اپوزیشن کے لیے۔
صحیح،
اور اپوزیشن کے لیے بہترین رستہ یہی ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، اور یہ جمہوری عمل ہے، اسے پکڑی سے مت اتارے، اپنا دباؤ رکھے، اپنی بات کرے، اور بہتر ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ کی تمام قوتیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کریں اور جمہوری امور کو مضبوط کرے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑ کر یہ مزید جمہوری عمل کو کمزور کر دیں۔
امتیاز عالم صاحب، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ شاید یہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے تو حق میں بھی نہیں جاتی، ان کے جو لیڈر ہیں وہ ان میکنگ ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر پہلی بار آگے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سوٹ کرتا ہے، جس طرح کی الیکشن کیمپین چلائی ہے اسی طرح کے میسیجز ان کے لیے سپورٹ بیس میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایکسٹریم کا احتجاج یا ایکسٹریم پہ جانا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
میرا نہیں خیال کہ پارٹیاں جو ہیں کوئی فوری انتخابات چاہتی ہیں یا ریزولوشن چاہتی ہیں، ابھی مسلم لیگ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، ان کی لیڈرشپ جیل میں پڑی ہے، آئندہ چند دنوں میں شاید شہباز شریف کے خلاف بھی کیسز کھل جائے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے سے ان کی پرفارمنس بہتر رہی ہے, انہوں نے لوز نہیں کیا ہے اور وہ بھی کوئی جلدی میں نہیں ہے, خاص طور پر بلاول بھٹو جو اگلے انتخابات کا انتظار کریں گے. یہ چیزیں نیک شگون ہیں عمران خان کے لیے کہ اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے پارلیمنٹ بیٹھنے کا. پہلے شاید یہ خدشہ تھا کہ وہ نہ بیٹھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی سیاست سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ یہ صبر نہیں کریں گے کہ وہ باہر بیٹھ جائیں.
امتیاز عالم صاحب, یہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی, ظاہر دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں اور الیکشن سے پہلے اور کیمپین کے دوران جو پوزیشن رہی وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اب جب کہ وہ وفاق کے اندر اگر ایک متحدہ اپوزیشن پہ راضی ہیں, اگر وہ یہ کام پنجاب میں کرتے تو غالب امکان تھا, جہاں پہ بہت کم فرق تھا وہاں پہ گورنمنٹ بھی بنا جا سکتے تھے. وہاں پہ وہ ریلکٹنٹ ہیں, وہاں پہ وہ تذبذب کا شکار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو انہوں نے اپروچ بھی نہیں کیا. سو پالیسی لگتی کیا ہے ان کی؟
میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت شکست خوردگی کے عالم میں ہیں, اور ویسے بھی یہ جو آزاد لوگ ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, ان کی پہنچ میں نہیں تھے. جن کی پہنچ میں تھے انہوں نے پہنچا دیا انہیں. وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کا سکہ ہے چل رہا, تو وہ آزاد لوگ ادھر ہی جائیں گے جہاں حکومت بن رہی ہو.
زیادہ تر ہمارا فوکس اب اپوزیشن پہ رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ گورنمنٹ کیا کرے گی. لیکن پہلے اپوزیشن کی رائے ظفر الہلالی صاحب سے, فارمر امبیسڈر ظفر الہلالی صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. اپوزیشن کے کیا پلان معلوم ہوتے ہیں آپ کو وفاق میں اور پھر پنجاب میں, جہاں پہ میٹر کرتا ہے اپوزیشن کا مضبوط ہونا یا جہاں پہ وہ چیلنج کرنا چاہیں گے تحریک انصاف کو؟
دیکھیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپوزیشن کا پلان کیوں ہے, اس لیے کہ میں فوکس ہی نہیں کیا تھا. وہ جو اپوزیشن تھی, اب وہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, اس پہ زیادہ ہمارا فوکس تھا. مگر یہ جو اپوزیشن ہے, کوائٹ فرینکلی ان کو تو بڑا کچکا لگا. ان کا مورال تو کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اپوزیشن ہے, اچھا اپوزیشن بنا ہے یہ وہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انتہا ویک اپوزیشن ہے, ان کی مورال ڈاؤن ہے, ان کے لیڈر جیل میں, شاید جیل میں. میں تو آئی سی نو اپوزیشن واٹ دا نیم. تو میرے خیال میں اچھا کیا ہے کہ میں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی کنٹینیویشن کے لیے اچھی بات ہے کہ یہ اب جا رہے ہیں اور اسپیکر اور دوسرے عہدوں کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ فیل کر رہے ہیں. مگر
لیکن ہلالی صاحب, اگر یہ متفقہ طور پہ اپنے کینڈیڈیٹس پلیس کرتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف, سو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے ان کو نقصان پہنچے ان کی اپنی انفرادی حیثیت میں؟ کیونکہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو تہمت سمجھ رہے تھے, سو پھر یہ چیزیں ان کے لیے تو بہت مشکل نہیں ہو جائیں گی؟
سمجھا نہیں آپ جو پوچھ رہے ہیں. کس کے
اگر نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اپنے کینڈیڈیٹس پلیس کرتی ہیں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر کے لیے, سو اس کے لیے یہ اتحاد مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟
معاف کریے, میں معاف کریے قطع کلامی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک, اگر ان کی اگریمنٹ ہو گئے کینڈیڈیٹ پہ, اس کو یہ کرتے ہیں, اس کا تو کوئی امید ہی نہیں ہے الیکٹ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیومیرکلی اسٹرانگ اپوزیشن ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا مورال ورال ان کا تباہ ہو گیا ہے, اور دوسری بات ہے ان دونوں اپوزیشن پارٹیز میں, پی 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 میں اور پی ایم ایل این میں, فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہیں, پوٹینشیل فارورڈ بلاک 10-15-20-30-40 لوگ تک, جو شاید پارٹی چھوڑ دیں.
اصل میں یہ خبریں آ رہی تھی ہلالی صاحب, میں امتیاز عالم صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا لیکن پہلے آپ ہی رسپونڈ کیجیے گا. خبریں بھی یہی آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت سارے جو ممبر الیکٹ ہیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کرنی ہے تو انڈیپینڈنٹلی کریں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کرنے سے نہ تو ہم اپنے امیدوار جیتوا سکتے ہیں, اگر جیت نہیں سکتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ اپنی پوزیشن اور اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیں, ضم ہونے سے مزید نقصان ہوگا پبلکلی. یہ ان کا ایک میسیج ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں, کیا کس حد تک وزن ہے اس میں؟
ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اگر وہ لوگ جو سنتے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے رہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ کاٹ کے کرپٹ منی سے نکالوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا, اب وہ یہ آدمی کے لیے پی 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 ووٹ کر رہی ہے, بڑا عجیب سا لگتا ہے اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں. اگر یہ پولیٹکس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایسے سٹانس لیے جاتے ہیں, اگر آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں ان چیزوں کے لیے یو شوڈ ہیو اے شارٹ میموری. اور اگر نہیں ہے شارٹ میموری, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناپاک پارٹی ہے, تو پھر معاف کریے, یہ ایسے اس طریقے کے ایکسٹریم ओपिनियंस चलेंगे नहीं,
मुश्किल हो जाएगा।
पास एक फंक्शन है, दे हैव टू गेट टुगेदर एंड प्रेजेंट एन ऑपोजिशन, उनको करना चाहिए।
इम्तियाज आलम साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो खैर अपोजिशन की हमने बात की है, गवर्नमेंट बज़ाहिर को लंबी चौड़ी अक्सरियत नहीं है, लेकिन जो उनका गवर्नेंस का एजेंडा है, कितने इम्कान हैं कि उसका 20-30% भी वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और कर पाएँ तो पब्लिक सपोर्ट क्या अपोजिशन की जो एहतजाज की ताकत है उसको मज़ीद कमज़ोर कर सकती है?
देखिए बात यह है कि अभी तक इनका रोड मैप क्या है वो सामने नहीं आया, जब ये हुकूमत बनाएंगे और किस तरह की काबीना बनाएंगे और क्या रोड मैप देंगे, क्योंकि 100 दिन के हवाले से इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, उम्मीदें आसमानों पे हैं लोगों की और वो काफी बढ़ाई हैं उन्होंने, और मुल्क की मीशत का बुरा हाल है, खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, $12 बिलियन चाहिए।
सही।
अब ये कमर कसेंगे या लोगों को सहूलियात देंगे, ये एक बड़ा इनके लिए मखमसा या डायलमा होगा। उसके अलावा ये है कि ये अपोजिशन, ये जो पार्टी है, इसके पास असेंबली में कानून पास करने की अक्सरियत नहीं है। अगर ये एक दो वोटों की अक्सरियत से बिल कोई कौमी असेंबली में पास कर भी लेंगे तो सेनेट उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और फिर ज्वाइंट सेशन में भी इनकी अक्सरियत नहीं बनती जो कि पिछली हुकूमत को हासिल थी। तो लिहाजा इन्हें कोई अपोजिशन के साथ नामों पे आम करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इमरान खान जैसे इंतखाबात से पहले हर एक से हमला आवर थे, वैसे वो नहीं सकेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर झगड़ा बढ़ेगा। उनकी जरूरत यह है कि माहौल को ठंडा करें और अपनी जो इस्लाहात का एजेंडा है वो सामने लेकर आए। अभी वो सामने नहीं आया। अभी ये पहले रद्द करते थे कि हम IMF के बुलाने भेजते हैं, हम नहीं जाएंगे, और हम ये जो बैगिंग बाउल है और ये जो कासा गदाई हमने तोड़ देना है और नहीं जाना है, लेकिन अब ये जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IMF का पैकेज भी लेना है और उसमें इन्होंने काफी कमर भी कसनी होगी। तो ये हकायक अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी हुकूमतें बन गई हैं, अभी ये सेटल डाउन होंगी तो फिर देखते हैं पिक्चर क्या बनती है।
इम्तियाज आलम साहब, आपने इमरान खान को शख्सी तौर पर भी उनका ज़ाहिर मुतालिया आप रखते हैं, ये बताइएगा कि जीतने के बाद से अब तक उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, जो स्टेट्समैनशिप के तकाजे हैं कहीं कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है एक बात, और इसी पहले चलो इसी को रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
देखिए हमें स्टेट्समैनशिप का तो पता नहीं है, हमें पूरे साउथ एशिया में कहीं कुछ स्टेट्समैन नजर नहीं आता। ये जमाना स्टेट्समैन का नहीं रहा, ये जगलर का जमाना है, फासिस्ट का जमाना है, पॉपुलिस्ट का है, लाइक ट्रंप है, लाइक अर्दवान है, इमरान खान भी इसी तरह की किसी कैटेगरी में आते हैं। लोगों के जज्बात को उभारना और उनकी उम्मीदें बढ़ाना, और यकीनन ये बात दुरुस्त थी जो इमरान खान के फायदे में गई कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN कई की बारियां लगा चुकी थी, तो लोगों ने सोचा कि भाई इसे भी एक बारी दी जाए, इसे भी आजमाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए अब ज्यादा कड़ा इम्तहान है कि वो जो आवाम की उम्मीदें उन्होंने बढ़ाई हैं वो कितना उसमें पूरा उतरते हैं। उम्मीदों का बुखार जल्दी उतर भी जाता है और बढ़ भी जाता है।
और इनको तो खैर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी पार्टी से उनके जो सपोर्ट बेस है वहाँ से बड़े सख्त सवाल आते हैं। जफर इलाली साहब, इमरान खान है स्टेट्समैन, कुछ क्वालिटीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं?
ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहता हूँ मेरा ओपिनियन बिल्कुल बरक्स है जो आपके पैनलिस्ट ने, हमारे पैनलिस्ट ने कहा है।
इम्तियाज आलम साहब,
मैं समझता ये हूँ कि इमरान खान के पास एक 100 दिन का एजेंडा है, और अगर उसको दुश्वारी हो वो एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, अगर अपोजिशन पार्टी ये जो एक दो वोट तीन वोट्स को अपोजिशन सेक ऑफ अपोजिशन करें, और अगर वो बता दें कि कोई लेजिस्लेशन पास नहीं होगी इसलिए उनके सेनेट में उनकी अक्सरियत है, तो मेरे ख्याल में वो अपने लोगों को बता के ही शुड गो इन फॉर स्नैप इलेक्शन, क्यों नहीं? आखिर अगर आपका एजेंडा नहीं चल रहा है, आपको बनाने नहीं दे रहे हैं और ऑपोजिशन को तो सेक ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 3-6 महीने के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा। अगर दे आर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है तो वो देखेगी और कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करेगा, इन विच केस इट विल बी वेलकम। मगर अगर वो ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हो तो मेरे ख्याल में यू विल फोर्स हिम टू गो फॉर स्नैप इलेक्शन, और शायद अच्छा ही होगा।
सही امتیاز عالم سر، یہ واقعی یہ تو درست ہے کہ سینٹ بھی ظاہر ہے ان کے پاس مکمل طور پہ نہیں ہے، تو غالباً ایک لیجسلیشن بھی پاس نہیں ہو سکتی۔ پولیٹیکل موریلٹی کا عالم آپ کو معلوم ہے، یہ جو امریکہ ہے نہیں، جہاں پہ رولنگ پارٹی کو اپنے لوگوں کی منت کرنی پڑتی ہے کہ اس بل کے اوپر میری سپورٹ کر دیں۔ سو کیا، اور دوسری جانب سے مخالف سے کئی امیدوار آ کے گورنمنٹ کی سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، سو کیا کسی گڈ جیسر میں جس طرح کے بلاول بھٹو باتیں کرتے رہے ہیں، کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت معاونت، کوئی سپورٹ، جو اصولی معاملات ہوں گے وہاں پہ پی ٹی آئی کو مل سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یا مخالفت برائے مخالفت ہوگی؟
نہیں، ایسا دیکھیے اپوزیشن بھی ایسا تاثر نہیں دے گی، اگر بل ہے ایسا لوگوں کی ویلفیئر کا تو کیسے اپوزیشن اس کی مخالفت کر پائے گی، جو ان کے ایجنڈاز اور مینیفیسٹو جو بھی ہیں۔ یہ بڑا ممکن مشکل نہیں ہوتا کہ آپ سنیپ پولز میں جائیں، سیاستدان جلدی انتخابات میں پاکستان میں نہیں جاتے، یہ مغربی برٹش ٹریڈیشن تو ہے جہاں لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ مشکل ہے یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد 6 مہینے کے بعد منظر بڑا بدل جائے گا، تو کیا ہوگا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی بھی بشمول تحریک انصاف مڈ ٹرم الیکشن پہ بھی راضی ہو۔ مڈ ٹرم سے مراد اگلے سال، 2 سال کے اندر، 2 سال کے بعد معاملہ ہو تو علیحدہ بات ہے اگر حکومت نہ چل پائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ جتنی گراؤنڈ انہوں نے لوز کی ہے، اور جو غیر منتخب ادارے ہیں وہ چاہیں گی کہ عمران خان اگر وہ ریٹریو کرنا چاہیں گے اسپیس جو سیولینس کے پاس سے رہ گئی، اگر وہ لینا چاہیں گے جگہ جو چھینی ہوئی ہے، تو شاید انہیں مدد بھی مل جائے اپوزیشن سے۔ لیکن ابھی بہت، ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ماحول انتخابات سے پہلے بہت گالی گلوچ کا تھا، اور بڑا مشکل ہوگا کہ عمران خان کے لیے بڑی جلدی اپوزیشن کو راغب کر سکے کسی کوآپریشن پہ۔ لیکن سیاست میں سب چلتا ہے اور لوگ جلدی اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے۔
بے حد شکریہ آپ کا امتیاز عالم ایلانی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار ظفر ایرانی صاحب، فارمر امبیسڈر انالسٹ، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سامعین، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پاکستان کی اسی سیاست کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک ممبر الیکٹ پہلی بار پاکستان کی اسمبلی میں پہنچی ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے پروگرام میں اس ایک بریک کے بعد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی سامعین، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، اور آج اس سیگمنٹ کے اندر اس وقت ہماری جو مہمان شخصیت ہے آپ ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ جرنلسٹ، سینئر صحافی تجزیہ کار، اور پھر آپ ان کو پروگرام اینکر کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایک نئے شعبے میں بھی اپنا قدم رکھ چکی ہیں، ممبر الیکٹ پنجاب اسمبلی، جگنو محسن صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کا جگنو، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیاب ہوئیں بحیثیت آزاد امیدوار کے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا سوچ کر کیا؟
یہ تو ایک فطری عمل تھا جی، میں بیسکلی اپنے آبائی گھر گئی تھی اپنے والدین کا وقت سنبھالنے، جو کہ ہم تعلیم اور صحت میں کام کر رہے ہیں وہ 25 سال سے، اور 10 سال پہلے میں نے سوچا کہ والدین ضعیف ہو گئے ہیں تو میں جا کے اپنا یہ محسن ٹرسٹ کا کام سنبھالوں، آگے بڑھ سکے۔ اس کو میں نے کافی گرو کیا، اور میں وہی اس کو یعنی کہ فلاحی اور سماجی کام کو چھوڑنا چاہتی تھی، جو حالات تھے، زمینی عقائد تھے، ان سے میں آگاہ ہوتی گئی، اور مجھے نظر آیا کہ وہاں کے ہمارے علاقے کے ایک تو جو انتظامیہ تھی اور پھر جو ایم این اے اور ایم پی اے تھے وہ کتنا لوگوں کا استحصال کرتے تھے، اور پھر لوگوں نے آ کے درخواستیں کرنی شروع کی کہ ہم پہ جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں، پٹواری ہماری نہیں سنتے، ہماری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ تو پھر ان چیزوں میں جانا پڑا، پڑھنا پڑا، کیونکہ لوگوں کو آپ ریلیف دینا چاہتے تھے۔ کرتے کراتے 2015 کا بلدیاتی الیکشن کا وقت آیا، تو جو میرے ساتھی تھے عام گھرانوں سے جن کا تعلق تھا، وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں تو یہ اب چیئرمین وغیرہ بھی اپنے دھڑوں کے بنا رہے ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز، یہ تو لوگ ہمارے ساتھ روایتی استحصال کرتے آ رہے ہیں، تو ہم ان کا جواب کیسے دیں؟ تو میں نے کہا کہ پھر ہم خود کھڑے ہوتے ہیں۔
सही।
तो मैं खुद नहीं खड़ी हुई, मैंने अपने ग्रुप से दो तीन यानी के चेयरमैन खड़े किए, आम घरानों के बच्चे, उनके बैंक अकाउंट भी नहीं थे और वो भी आजाद उम्मीदवार, और वो उस वक्त के नून लीग के एमएनएस और एमपीएस के घरों की यूनियन काउंसिल्स में हमने खड़े किए।
सही।
और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई, लोगों ने बड़ी पजीराई दी, वो भी जीत गए। वहां से असल में 2015 से हमारा रियल सियासी अमल शुरू हुआ।
सही। सो वो आपको इसमें
2018 आ गया।
जी। सो फिर आपके आपके नेशनली कोलीग्स ने और आपके साथियों ने कहा होगा कि आप लड़े, लेकिन इंडिपेंडेंट क्यों? हालांकि आपके लिए तो किसी भी पार्टी की तरफ आप जाना चाहती तो टिकट आराम से मिल सकता था।
जी, वो इंडिपेंडेंट इसलिए, आजाद इसलिए क्योंकि अगर एक पार्टी का आप टिकट ले लेते हैं तो फिर आप उस पार्टी के मरूने मिन्नत हो जाते हैं।
सही।
फिर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरी सकाफत, जमहूरी कल्चर पार्टियों का ऐसा है कि जब आप किसी टिकट ले लेते हैं तो वो जो लीडरान हैं वो आपको एक अपना, जिसे कहते हैं ना, सिपाही ही
कंसीडर करते
हैं, यानी कि फुट सोल्जर, जिसके मुंह में जबान नहीं है, जिसके जहन भेजे में अकल नहीं है, तो वो फिर आपसे कोई सवाल जवाब बर्दाश्त नहीं करते।
बिल्कुल सही।
और मैं समझती थी कि मेरा ये सामाजिक काम का एक नया कदम है, मेरे लिए ये सियासत नहीं है, मेरे लिए ये सामाजिक काम और खिदमत है।
इसलिए फिर
कि मैं आजाद खड़ी हूँ ताकि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूँ और लोगों पे भी तो कुछ जिम्मेदारी डालू ना।
Exactly.
लोग सारा वक्त रोते थे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ वगैरह, तो मैंने उनको कहा चलें ठीक है, मैं समझती हूँ कि अगर आपने मुझे कायल कर ही लिया है तो मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, आप जरा छोड़े ना अपनी पीढ़ी मुरीदियाँ और बिरादरियाँ और पुराने जो ताल्लुकात वगैरह, और अपने लिए एक नया मौका तलाश कीजिए और लीजिए। लोगों ने लिया, 22,000 वोट की हम,
बड़ा वोट है। सो जुगनू मोहसिन साहब, फिर ये बताएं कि ये तो बहुत बड़ी एक तरह से निचली सतह पे एक तब्दीली है, सो क्या ये कामयाबी, जिसमें आपको यकीनन मुश्किलात भी आई होंगी, ये आपको इनकरेज करती है कि आप फिर किसी बड़ी चीज की बुनियाद रखें, बड़े सियासी सफर की, बड़ी पार्टी की, ऐसा मुमकिन है?
देखिए, मेरे लिए तो ये पहला मौका है एक बड़ी सतह पे, यानी कि अपनी हलके के लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि नई जो हलका बंदियां हुई हैं, डिलिमिटेशन हुई हैं, उनके बाद ये हलके बहुत बढ़ गए हैं। तो अब तकरीबन 4 लाख का ये हलका है, 4 लाख पे मुहित आबादी हो और एक एमपीए हो, और मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर ग्रास रूट्स में लोगों की एम्पावरमेंट के लिए, इनको बाख्तियार करने के लिए काम करें, और सियासी अमल में हिस्सा लेने का मकसद भी यही था कि लोग खुद बाख्तियार हों, मुतहरक हों, ताकि वो अपने उसूल, अपने हुकूक का उसूल खुद कर सके।
सही।
मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं इन 5 सालों में, अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, कि ऐसे लोगों को ग्रो करूं कि आगे जाके उनको मेरे जैसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े,
लीडरशिप हो और फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे इख्तियार आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये, जी हाँ, ये तो
खुद बाइख्तियार हो,
तहरीक इंसाफ का ये क्लेम भी है, बल्कि इंतखाबी नारा कह सकते हैं, इमरान खान इसी के ऊपर खेलते आए हैं। अब आप पंजाब असेंबली में हैं, मैंने आपका इंटरव्यू सुना है, आपने इंडिपेंडेंट रहते हुए ये कहा है कि जो भी सीएमशिप के लिए स्ट्रांग कैंडिडेट सामने आएगा मैं उसको दूंगी, ताकि ये खैर सगाली का जज्बा है। आपको लगता है कि पीटीआई, इमरान खान लेड पीटीआई और पंजाब में जो भी उनके लीडर हों, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के प्लान पर काम करेंगे? अब ज़रा एनालिसिस की तरफ आते हैं।
देखिए, मैंने सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों से देखा नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने इसी किस्म की डिवोल्यूशन ऑफ पावर पे काम करने की कोशिश की है, और मैं समझती हूँ ये खुश आइंद है। इस किस्म की लेजिस्लेशन पंजाब में भी होनी चाहिए और एक्चुअली पावर को डिवॉल्व करना चाहिए टू ग्रास रूट्स, जो कि एक बल्दियाती सतह का सियासी काम है, वहाँ जरूर होना चाहिए। अगर जो मुतवक्के हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर इस किस्म की कानून साजी करेगी तो मैं इसको सराहूंगी, और बल्कि मैं इस कानून साजी में अपना हिस्सा भी डालने की कोशिश करूंगी। मैं एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर दूंगी उस जमात को जो हुकूमत साजी करेगी, चाहे वो कोई भी जमात हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पंजाब में मुस्तकम हुकूमत हो। उसके बाद इशू टू इशू देखेंगे कि पंजाब की बेहतरी किस चीज में है।
ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, ऑफ कोर्स इसी के अंदर मसाइल का हल भी है। सो आप अकेली सतह पे, जब आप एमपी हैं, जिन इश्यूज ने आपको फोर्स किया सियासत में आने का, वो पुलिस, थाना, कचहरी, पटवारी, ये सारे जो निज़ाम थे, अगर वो तब्दील हो जाता है तो फिर बाहसियत मेंबर पंजाब असम्बली आप किस तरह से अपने जो किरदार है या जो रोल है उसको रीडिफाइन करना चाहेंगी या कन्वर्ट करना चाहेंगी किसी और डायरेक्शन में?
देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एक मीडिया पर्सन हूँ. मैंने अपने 25 साल का करियर प्रिंट और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में बनाया है और मैं अपने बिजनेसेस भी संभालती हूँ, फार्मिंग वगैरह भी करती हूँ. मैं समझती हूँ कि ये इस दफा इलेक्शन लड़ना मेरे लिए नागुजीर हो चुका था, क्योंकि वहां पर जो मेरे हरीफ थे वो एक 33 साल पुरानी डिनेस्टी के यानी कि चश्मो चराग थे. उनको, उन लोगों को हराना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए. और मैंने उनके मजालिम देखे थे और उनके साथ डील किया था, तो इसलिए मुझे मेरा खड़ा होना, मैंने कोई शौक से नहीं ये किया काम, मेरा वहां खड़ा होना सिर्फ उनको हराने के लिए जरूरी हो गया था, लोगों को तहफ्फुज़ देने के लिए. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस दौरान अगर मौका मिले तो ग्रास रूट लेवल पे डिवोल्यूशन हो, पुलिस रिफॉर्म हो, कम अज कम इतना हो, पटवार खानों की रिफॉर्म हो, यही मैं समझती हूँ बहुत है. लेकिन मैं आपके तवस्त से एक बात करना चाहती हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका पे. मेरा हलका जो है पीपी 184 वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में से है,
सही.
और सब सॉइल वाटर जो है वो पीने के काबिल नहीं है. और मैं चाहूंगी कि मैं मौखर बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ काम करके कम अज कम पानी पे काम जरूर शुरू करूं, बिकॉज एज यू विल रिकॉग्नाइज दिस इज द फर्स्ट बेसिक राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, एक्सेस टू क्लीन पोर्टेबल वाटर.
इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है. अब ये तो मेंबर इलेक्ट जुगनू मोहसिन से बात होगी. अब जरा जुगनू मोहसिन जो तजियाकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एक तवील उनका कैरियर है, उसके अंदर हिज़्ब इख़्तिलाफ़ वफाकी सतह पर हम लगता है कि मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं वो इत्तेहाद बना रही हैं, वो भी ऐसे हालात में जब उनकी लीडरशिप एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रही. गालबन वो एक दूसरे को ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं समझते मिल के बैठना. सो ये जब इत्तेहाद बनेंगे तो फिर ये प्रोडक्टिव होंगे या काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे?
देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रोडक्टिव होंगे कि काउंटर प्रोडक्टिव होंगे. मैं समझती हूँ कि कम अज कम पंजाब के लेवल पे मैं समझती हूँ कि कुछ खुश आइंद चीजें हैं, यानी कि जैसे एक पुराने तजर्बाकार सियासतदान जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उनकी उम्मीद है हमें कि वो स्पीकरशिप के लिए अपने आप को पेश करेंगे. मैं समझती हूँ ये बहुत खुश आइंद डेवलपमेंट है, बिकॉज वो तजर्बाकार हैं, उन्होंने हुकूमत भी चलाई है, पंजाब गवर्नमेंट में उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री भी की है. ही इज अ मच्योर एंड सीजनड मैन. अगर इस किस्म के GDA के सियासतदान और एल्डर स्टेट्समैन मैं कहूंगी सामने आएंगे तो मैं समझती हूँ कि शायद शिप ऑफ स्टेट जो है वो अनस्टेडी नहीं रहेगी और दुनिया उम्मीद पे कायम है. अल्लाह करेगा पाकिस्तान संभलेगा, चलेगा, फूलेगा.
आखिरी बात एक पूछना चाहूँगा. मैं एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, साफ़त का भी, सियासत का भी, और बहुत कहना चाहिए कि बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, फॉलो करता हूँ. क्रिकेट को भी मेरे ब्लड के अंदर है. इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, बाज़ मीडिया ने ख़बरें भी चलाई हैं PCB के अंदर, मेरी ज़ाती मैंने ट्वीट भी किया है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं कहूँ नजम सेठी साहब आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपने PSL और पाकिस्तान की फिर जो क्रिकेट को जिस तरह से नया ब्लड दिया है वो नई बुलंदियों को छू रही है. कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या इख्तलाफ या वो सामने नहीं आना चाहिए. सो आप बाहसियत नजम सेठी साहब की शरीक है याद नहीं, एक क्रिकेट लवर आप भी हैं, एक जर्नलिस्ट के, आप क्या चाहेंगी नजम सेठी साहब या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, क्या अपना उदा उस पे काम जारी रखें?
देखिए, सेठी साहब एक आज़ाद शख्सियत के मालिक हैं, वो बाइज्जत शख्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी लगन से उन्होंने क्रिकेट
कोई
पाकिस्तान वापस लेकर आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाए हैं.
नो डाउट,
अपना फैसला वो खुद करेंगे. और ये मेरा कहना कि वो क्या फैसला करेंगे या वो क्या प्लान कर रहे हैं ये कबल अज वक्त है. आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर खुद ही मालूम हो जाएगा कि सेठी साहब क्या अपने लिए फैसला करते हैं. जो भी फैसला वो करेंगे वो अपनी इज्जत और वकार को सामने रख के करेंगे.
लेकिन अगर उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलते हैं कि प्लीज जारी रखें या रिक्वेस्ट आती है कि जारी रखें तो क्या रखेंगे, क्योंकि आप उनकी शख्सियत को तो जानते
हैं. सेठी साहब का फैसला होगा जी, वो सेठी साहब का अपना फैसला होगा, वो अपनी इज्जत और वकार को सामने रखते हुए हर फैसला करेंगे. वो आप उनसे पूछिएगा, मैं उनकी शरीक हयात जरूर हूँ लेकिन मैं उनके फैसले नहीं करूंगी.
जुगनू मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया और गुड लक आपके लिए. जुगनू मोहसिन से हमारी गुफ्तगू हो रही थी. वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा मईशत के ऊपर बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं.
सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश. हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं. आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए. ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399 اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں معیشت کے اوپر، پاکستان کی معاشی چیلنجز پہ بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب اسلام آباد کے اندر ایک نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، معاشی دباؤ ہے، اس کے اوپر تمام ماہرین معاشیات کا اتفاق ہے، لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ان معاشی دباؤ سے نکالا کیسے جائے گا. اسد عمر صاحب، انہوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں حالیہ دنوں میں یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سمیت تمام آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور فوری طور پہ جو امبیلنسز ہیں پاکستان کے فسکل ڈسپلن کے اندر، وہ 10 سے 12 ارب ڈالر کے، اس کے لیے انہیں ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف سے مدد لینا پڑے. لیکن بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بہت تباہ کن ہوگا آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا، سو متبادل رستے تلاش کیے جائیں. متبادل رستوں سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں جیسے چین ہے، سعودی عربیہ ہے، ان سے رقوم لی جائیں آسان شرائط پہ، یا آئی ایم ایف کی سخت شرائط سے بچا جائے. ہم نے بات کی ہے اس ریفرنس میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے، ڈائریکٹر جنرل اور ڈین ہیں نسٹ بزنس اسکول کے، فارمر فائنانس ایڈوائزر بھی رہے پرائم منسٹر کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر اور اکنامک پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. آئیے ان سے انٹرویو جو ہم نے کیا آپ کو سنواتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، بے حد شکریہ آپ کا اپنے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا، ڈائریکٹر جنرل اینڈ ڈین نسٹ بزنسز اور فارمر فائنانس ایڈوائزر. ڈاکٹر صاحب، نئی گورنمنٹ ظاہری بننے جا رہی ہے، فائنانشیل ایشوز تو ہیں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس میں بڑی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. اسد عمر صاحب جو متوقع فائنانس منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 سے 12 بلین ڈالر کے بیل آؤٹ پلان کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. آج رضا ربانی صاحب کا اور باقی اپوزیشن لیڈرز کے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ یہ بڑا لیتھل ہوگا اور بڑا پرابلمیٹک ہوگا آئی ایم ایف کے پاس جانا. متبادل آپشنز کیا ہیں آپ کے خیال میں بیل آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو؟
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ ایک کلیریفیکیشن بھی ایشو ہوا ہے اس 12 بلین ڈالر والے
جی.
اس خبر پہ 12 بلین ڈالر انہوں نے پورے مالی سال کے 2018-19 کے مالی سال کی فائنینسنگ گیپ کا ذکر کیا ہے، نہ کہ یہ چند ہفتوں کی، جیسے کہ پتہ نہیں بلومبرگ میں کہیں یہ خبر آئی یا کہیں اور سے آئی ہے، تو یہ غلط خبر. 12 بلین ڈالر انہوں نے کہا کہ 12 بلین کے لگ بھگ پورے مالی سال میں یہ گیپ ہوگا، جس کو ہم نے فل کرنے کے لیے رائٹ اینڈ لیفٹ ہم نے دیکھنا ہے.
صحیح.
یہ ہے بیسیکلی. اور دوسرا آپ کا سوال جو تھا وہ غالباً
کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لونز آپ کے لیے ضروری ہیں، سو کیا دوست ممالک پہ انحصار کرنا ہوگا یا اسی طرح کے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جانا پڑے گا؟
دیکھیں، اگر آئی ایم ایف فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان جاتا رہا ہے. لیکن جب اگر اتنے سینئر یو ایس ایڈمنسٹریشن کے آفیشیل اتنے کھل کر بیان دے کر اپنی ایک امریکہ کی پالیسی کو بتا دیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ادارہ اب آزاد نہیں رہا ہے.
صحیح.
کسی کا اکنامک آرمز بن گیا ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دو سیاستدانوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے بڑی مخالفت کی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف میں جائے. یہ اسی لیے ہے، میرے خیال میں یا تو وہ ڈیلیبریٹ تھا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ پاکستان کو میسج دیا جائے. اگر یہ تھا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی غلط فہمی کے بیسس پہ بھی ہوا ہے. میرا خیال میں مسٹر مائک پومپیو کو
بریف
کیا ہے جس کے بارے میں وہ غلط بریف کیا ہے ان کو. تو یہ تو دو میرے نزدیک آئی ایم ایف کو پروگرام گزر جائیں گے جب یہ چائنیز لون ڈیو ہوں گے. دس از نمبر ون. سیکنڈ یہ ہے کہ منی از آلویز فنجیبل، ٹھیک ہے نا. بجٹ میں بھی آپ جب پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو آپ ری اپروپریٹ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. تو منی از فنجیبل،
ٹھیک ہے.
اس کا یہ مطلب ہے کہ منی کو کہیں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو یہ کہنا کہ یہ اس کے ڈیٹ سروسنگ کے لیے نہیں ہوگا استعمال، یہ بڑا مشکل کام ہے آئی ایم ایف کے لیے بھی ایز اے ادارہ اور حکومت پاکستان کے لیے بھی.
ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آپ کی تجویز کیا ہوگا اگر آئی ایم ایف کڑی شرائط یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اگر اس کی طرف نہیں جانا، لیکن وسائل تو چاہیے کاروبار سرکار کے لیے، سو بیسٹ آپشنز کیا ہیں اسد عمر صاحب کے سامنے؟
دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر یہ نئی حکومت آئے گی تو یہ کوئی اقدامات ہی نہیں کرے گی.
صحیح.
آپ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے 6.5-7 بلین ڈالر جو ہے امپورٹ اپنے کم کرنے ہیں, اور اس کے لیے 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ 10 میجرز ہم لینے پڑیں گے, آپ بالکل لیں اس میجر کو کٹ کریں.
یعنی
امپورٹ ریڈکشن از یور پالیسی آبجیکٹو, اس کے لیے آپ بہت سارے اقدامات کریں. آپ اس کے لیے کہ میں نے 6-7 بلین کے امپورٹ کو کم کرنا ہے, 1.5-2 بلین ہم ایکسپورٹ اگر بڑھائیں تو آپ خود دیکھیں کہ 8 بلین ڈالر تو یہاں سے آپ کے جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا.
صحیح صحیح.
پلس یہ ہے کہ ریمیٹنس کی طرف توجہ دیں. سعودی عرب سے کیوں ہمارے ریمیٹنس گر رہے ہیں, کویت سے کیوں نہیں پاکستانی کویت میں جاتے ہیں؟ تو یہ لیڈرشپ لیول پہ جب جا کے بات چیت ہوگی تو اس میں کوئی بہتری آئے گی. یہی چیز یو اے ای سے نظر آتا ہے کہ وہاں سے بھی ریمیٹنس گر رہا ہے. وہ کیوں گرے ریمیٹنس پتا تو کرے جا کے.
صحیح.
پچھلی حکومت نے کبھی توجہ نہیں دیا اس کے طرف میں. تو بہت سارے ہیں. پھر ہم جو انٹرنیشنل لیول پہ بانڈ وانڈ فلوٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں, وہ بھی آپشنس موجود ہیں.
صحیح.
تو دیئر آر پلنٹی آف آپشنس.
صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر صاحب کے سامنے یہ سارے پلنٹی آف آپشنس موجود ہیں, اور آپ جیسے جو لرننڈ اور ایکسپرٹیز ہے جن لوگوں کے پاس, ان کے ساتھ کسی سطح پہ مشاورت کا عمل جاری ہے اپ کمنگ جو ریجیم ہے اس کا؟
دیکھیں اب باقیوں کے ساتھ پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لیکن کم از کم میری سطح پہ مجھ سے تو ابھی تک کسی نے بات چیت نہیں کی ہے.
صحیح. شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں نا, سب سے پہلے تو شارٹ ٹرم میں تو یہی ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور بیلنس آف پیمنٹ. یہ جو آج آپ ریزرو ہمارے نیچے جا رہا ہے, امپورٹ تیزی سے اوپر جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, یہ ہمارے امیڈیٹ چیلنجز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو لنکڈ ہے وہ ہے بجٹ, فسکل سائڈ کا, کہ ہم ریونیو بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں, ہماری ایکسپینڈیچر کی کوئی پرائیورٹیز نہیں ہے. جس ملک میں پرائمری ایجوکیشن ٹھیک نہ ہو, جس ملک میں ایک ہسپتال ٹھیک نہ ہو, وہاں پر ہم 200-200 ارب کے ہم موٹر وے بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرائیورٹیز ہماری رانگ ہے. یہ ساری چیزیں, موٹر وے بھی ہمیں ضرورت ہے, میٹرو بھی ضرورت ہے, ہر طرح کی چیزیں ضرورت ہے کسی بھی ملک کے لیے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے آپ اپنے انسان بناتے ہیں, تعلیم اور صحت پہ خرچ کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, اسکل دیتے ہیں,
ہیومن کیپیٹل,
آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے کی طرف آپ بڑھتے ہیں. ہم نے تو اپنے لوگوں پہ کوئی خرچ نہیں کیا, اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف پینے کا صاف پانی دے سکے ہم, نہ ہم کوئی تعلیم کا معیار دے سکے, نہ ہم ان کو صحت کا نظام کو بہتر کر سکے, نہ ہم اپنے گورننس کو بہتر کر سکے. یہ ہے وہ پرائیورٹیز. تو ہمیں اپنے ایکسپینڈیچر کی پرائیورٹیز کو بھی توجہ دینی ہوگی.
میں بس اپنے لسنرز کے لیے اس کو ذرا سمپلیفائی کر دوں. جی جی.
جو بہت اہم ہے وہ ہمارا موجودہ این ایف سی ایوارڈ.
صحیح.
اس موجودہ این ایف سی ایوارڈ کے رہتے ہوئے کبھی بھی پاکستان میں فسکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے, اور جب فسکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ بھی انڈر پریشر رہے گا. اس لیے روٹ کاز کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے.
اگر یہ این ایف سی نہ ہو تو پھر وہ پولیٹیکل ایشوز
آئیں گے. دائرے میں رہتے ہوئے یہ جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, جو کرنا چاہیے.
لیکن اگر این ایف سی ایوارڈ کی طرف جاتے ہیں پھر تو بڑے پولیٹیکل ایشوز پیدا ہو جائیں گے چاروں صوبوں کے لیے, فیڈریشن کے لیے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہے پولیٹیشنز کی.
نہیں نہیں, مطلب دیکھیں نا, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کی بات کر رہا ہوں.
صحیح صحیح.
ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ صوبوں کو, آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ نے ریسورسز ان کو ڈکلیئر کر دی ہے کہ جی یہ آپ کو ملے گا, آپ اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں.
ٹھیک.
میں کم کرنے کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, میں آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اس میں بہت گنجائش ہے اس کو
ریگولیٹ کرنے کی. بہتر. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی ہم اسد عمر صاحب کے 2-3 انٹرویوز جو سنے ہیں ان کا فوکس اس بات پہ ہے, جیسے ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ جو بڑے بزنسز ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہاں سے جاب کریشن ہو, اور پھر اسی طرح سے پھر پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ نیچے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے, مختلف فیملیز تک پہنچتا ہے. سو کیا تھوڑا بہت کیپٹلزم کی جو اپروچ ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اندر انجیکٹ ہو سکتی ہے؟
نہیں دیکھیں, کیپٹلزم کی بات تو نہیں, یہ بیسیکلی رول آف پرائیویٹ سیکٹر ورسز پبلک سیکٹر ہے.
صحیح.
کہ ہم ایز اے اکانومسٹ,
جی جی جی,
ایز اکانومسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول بہت اہم ہے. یہ ملک کی اکنامک ریوائیول میں پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا اہم رول کرنا ہے. گورنمنٹ کا کام ایز اے فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے, جو پالیسیز کے ذریعے سے ان میں بہتری لا سکتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اور ان کے ساتھ ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ رکھے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس بحال ہو اور وہ اپنا کاروبار کریں. جب وہ کاروبار کریں گے ان کا بزنس ایکسپینڈ ہوگا, جابس کریٹ ہوں گے, یہی گروتھ کو بھی پروموٹ کرنے میں انہوں نے رول پلے کرنا ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ کو
یہ بزنس کی بتا رہے تھے باتیں جو کر رہے ہیں وہ.
آخری سوال ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی کہ حکومتوں کی ترجیحات میں ہونا چاہیے, وہ الٹیمیٹلی پروڈکٹیو ہوتا ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, ان چیزوں کے اوپر اگر انویسٹ کریں تو شاید سال دو سال میں اس کے ٹرکل ڈون افیکٹس جو ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں. معیشت اگر بہتر بھی ہو رہی ہو تو اس کے اثرات نیچے پہنچنے یا محسوس ہونے میں کتنا وقت عام طور پہ لگتا ہے؟ میں اس ریفرنس میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے اندر بھی ایک پیشنس کے اعتبار سے, ایکسپیکٹیشنس کے اعتبار سے ایک توازن رہے.
دیکھیں, لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹیشن کو مینج بھی کرنا. جہاں تک یس, یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہیں خاص کر اس حکومت سے, تو اس میں صرف یہ پہلے شروع میں اگر دیکھنا ہوگا نا کہ یہ جو تھانہ ہے جہاں, یعنی غریب کہاں جا کے پھنستا ہے, پہلے تھانے میں پھنسے گا, جو دفاتر ہیں سرکاری دفاتر ہیں وہاں پھنستے ہیں. اس قسم کی جگہ پہ ان کا بچہ کے اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کو دوائیں نہیں ملتی ہیں, بیڈ نہیں ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, ڈاکٹر نہیں توجہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں اگر شروع ہی دن سے بہتر ہونے لگے آہستہ آہستہ, تو لوگ خود محسوس کریں گے کہ یس وی آر فیلنگ سم چینج ان آور لائف. یہی کانفیڈنس دے گا ان کو. اوور رائٹ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. پاکستان کی معیشت کو بہت بے دردی سے خراب کیا گیا ہے, یہ میں بتاؤں. یہ لفظ میں نے بے دردی ڈیلیبریٹلی استعمال کیا ہے.
ٹھیک, اور یہ ڈیلیبریٹ کوششیں آپ کو لگتی ہیں کہ اس وجہ سے خراب کیا گیا؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں 200% کانفیڈنس سے کیا کہوں گا یہ ڈیلیبریٹ تھا. یہ ساری چیزیں پاکستان کو معیشت کو خراب کرنا, کیونکہ اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایٹیچیوڈ تھا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا.
تھینک یو.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پاکستان کی سیاست اور معیشت سے بات آگے چلے گی, اور بات ہم کریں گے افغانستان کے اندر سیاسی اور عسکری صورتحال کے اوپر. اور آپ کو معلوم ہے سامعین کہ افغان صدر اشرف غنی, ان کی جانب سے عید الفطر کے موقع پہ افغان طالبان کے ساتھ جنگ بندی کی گئی, اور بہت سارے افغانستان کے اندر جو پیس کونسل ہے اور پاکستان افغانستان کے اندر آفیشلز ہیں, ان کا یہ یقین ہے کہ یہ جنگ بندی بہت مؤثر ثابت ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ آف کورس ان دنوں میں خون خرابہ نہیں ہوا, بلکہ جو طالبان اپنے علاقوں میں, شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں واپس آ گئے تھے, ان کو ایک بار پھر اپنے جو لائحہ عمل ہے یا ان کا جو راستہ ہے اس کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملا. اور کئی ایک ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے ڈیفنس کے محکمے کے مطابق ایسے تھے جو پیس کونسل سے چاہتے تھے کہ امن عمل کی کوششیں بڑھائی جائیں اور یہ جنگ ختم کی جائے. اب جب کہ عید الاضحیٰ قریب آنے کو ہے, اس موقع پہ ایک بار پھر صدر اشرف غنی وہ مشورے کر رہے ہیں, اصلاح مشورے کر رہے ہیں کہ کیا ایک بار پھر افغان طالبان کے ساتھ جو ہے ان کو پھر یہ پیشکش کی جائے جنگ بندی کی یا نہیں. لیکن جو بھی ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تادیر اور پائیدار امن عمل جو ہے وہ وجود پا سکے. دوسری جانب افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, وہ سیشنز ہو چکے ہیں. انالیسز لیں گے, ہمیں رسم شاہ مومن صاحب جوائن کریں, فارمر امبیسڈر پاکستان کے افغانستان کے لیے اور تجزیہ کار ہیں, اس ریجن کی صورتحال کے اوپر خاص طور پہ گہری نظر. میر وائس افغان ہمارے ساتھ ہیں, لنڈن سے پاک افغان افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہیڈ ہیں افغان نیوز ایجنسی خبریال کے. میر وائس افغان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو دوسری جنگ بندی کی کوشش کے اوپر غور ہے یا پیشکش کے اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشکش کی جائے گی, اور کیا متوقع رد عمل ہو سکتا ہے دوسری طرف سے؟
پیشکش تو ہو چکا ہے افغان گورنمنٹ سے, اس وقت بھی ہوا تھا اور اب بھی ہو چکا ہے, اور افغان صدر اشرف غنی نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس طرف سے صورتحال کیا ہے طالبان کی طرف سے. طالبان بھی کچھ دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے اسی چیز میں. ایک بڑی فریق جو ہے وہ تو مان رہا ہے کہ سیز فائر ہو اور افغانستان میں وہ لوگ گزشتہ عید کی طرح اس عید میں بھی آگے جا سکے اور بات کر سکے, اور دوسری فریق جو ہے وہ اس میں اسی سیز فائر کے بدلے میں افغان گورنمنٹ سے کچھ مانگنے کی موڈ میں ہے یا خواہشات ہیں ان کی, کیونکہ کچھ قیدی جو ہے وہ رہا ہو جائے.
صحیح.
اور ان قیدیوں میں سے قیدیوں کے اوپر بھی اختلاف نظر آ رہا ہے. ایک فریق جو ہے جو کہ حقانی نیٹورک ہے, وہ حقانی کی جو بیٹا ہے افغانستان میں وہ ایک جیل میں ہے تو اس کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے, اور افغان گورنمنٹ اس بندے کو رہا کرنے کی موڈ میں نہیں ہے. اور دوسری جو چھوٹے طالبان وہاں پہ گرفتار ہے اس کو شاید کچھ لوگ رہا بھی ہو جائے اس عید کے موقع پر, اور یہ لوگ قریب ایک دوسرے کے قریب آ چکا ہے اسی صورتحال میں,
کافی اس میں قریب آ چکے. تو یہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ جب امریکہ اور طالبان کے براہ راست بھی مذاکرات ہیں تو نسبتاً جو کہنا چاہیے کہ کشمکش ہے اس کی فضا میں تو پہلے سے کمی آ چکی ہوگی.
ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں. گزشتہ اگر ہم فگرز کو دیکھ لیں, گزشتہ سال کی اس مہینوں کی فگر, دو عید کے درمیان جتنے حملے ہوئے تھے, جتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے افغانستان میں, شہید ہوئے تھے, تو اس فگرز کو اور اس سال کی فگرز کو اگر ہم سامنے رکھ کر, تو اس سال حملے اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان کو چھٹی عید کے بعد جو سیز فائر بندی ہوئی تھی, تو اس کی بات انہوں نے پبلک مقامات کو ٹارگٹ نہیں بنایا ہوا ہے. انہوں نے اسٹرکٹلی اپنی جو فورسز ہے اس میں یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ حملے نہ کیا کرو جہاں پہ سیویلینز ہوتے ہیں. تو یہ ایک برتری آئی ہے. ہاں, دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, داعش کی طرف سے حملوں میں پیچیدگی آ چکا ہے, دوسری طرف داعش کی طرف سے حملے زیادہ ہو چکی ہے, تو یہ ایک بات ہے. دوسری, جب طالبان خود امریکنز کے ساتھ بات کرنے کی خواہش کر رہا ہے یا خواہش کر رہا تھا, تو میرے خیال سے اس بات پہ افغان گورنمنٹ بھی اب راضی ہو چکا ہے کہ وہ طالبان کو خود امریکنز کے ساتھ اگر بات کرتے تو کر لے بے شک, لیکن افغانستان کو آن بورڈ لے لے, افغانستان بھی ہو اس میں, اس طرح نہ ہو کہ وہ افغانستان کے بغیر ہو. ایک بات جو اور بڑی اہم بات ہے سیز فائر کے ناطے, جو ابھی بڑی عید پہ ہونے والا ہے یا جو طالبان کی طرف سے پرومس ہو چکی ہے تو ان آفیشلی, تو اس میں یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک خدشہ ہے, وہ اس بات پہ کام کر رہا ہے کہ طالبان دوسری لڑائی کرنے کے لیے, لڑائی کی شدت کے لیے اس فائر بندی سے کچھ فائدہ نہ اٹھا لے, تو ان چیز کو بھی انہوں نے نظر میں رکھا ہوا ہے, اور یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے.
جی, ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں لیکن پروفیسر ہیں, اور ملکی اور بین الاقوامی امور پہ بھی نظر رکھتے ہیں. ہم نے اگرچہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ان کو زحمت دینی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ ایک ایشو جس کے اوپر ہم بات کریں کہ افغان صدر اشرف غنی ایک بار پھر یہ چاہ رہی ہیں کہ طالبان, افغان طالبان کو جنگ بندی کی پیشکش کی جائے, پچھلی عید پہ بھی تھی اور اب اس عید پہ, سو جس کے بڑے فائدے یا ثمرات نظر آئے ہیں بظاہر, کیسی یہ اپروچ ہے, اور اگر تین مہینے کے اندر دوسری جنگ بندی یا دو اڑھائی مہینے کے وقفے میں دوسری جنگ بندی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, سو یہ کس طرح ایک مستقل امن کی جانب لے کے جا سکتی ہے افغانستان کو؟
دیکھیے, افغانستان میں امن کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو بدامنی ہے خاص طور پہ جو نارزرن ایریاز میں ہمارے گڑبڑ ہوتی ہے, اور جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے جس کی وجہ سے ہم اب تک پچھلے بہت سے سالوں میں کوئی 74,000 یعنی قربان ہو چکی ہیں پاکستان میں مذہب کے نام پہ طالبان کے ذریعے سے, اس میں بہت پاکستان کو آرام مل سکتا ہے اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو.
صحیح.
اور اگر امریکہ کی کوئی پیش چلتی ہے وہاں اور وہ قائل کر سکتے ہیں طالبان کو افغانستان سے, وہ اپنے ہتھیار رکھیں اور پرامن طریقے سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا.
اور وہاں پہ افغانستان کے اندر
کی کوشش اس لیے کامیاب ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے شروع میں ان کو کولڈ وار کے زمانے میں جب کمیونسٹ حکومت بن گئی تھی افغانستان میں, تو امریکہ نے طالبان کو کافی سپورٹ کیا تھا.
صحیح.
جو پاکستان میں افغان مہاجر تھے ان سے طالبان بنائے گئے تھے, اور ضیاءالحق کی حکومت نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا پاکستان کی. تو یہ تمام حالات جو ہیں اس کا یہ مطالبہ ہم کر سکتے ہیں کہ افغانستان کوشش کرے اور طالبان سے کوئی کمپرومائز کرے, کوئی ایگریمنٹ کرے کہ وہ اپنی یہ کارروائیاں بند کر دے. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. اور میر ویس افغان آپ کے بھی ہم ممنون ہیں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں, ہم نے آپ سے انالیسز آپ کا لینا ہے. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. اور اس پہ ہم بات کریں گے قطب رند, یہ سندھ سے بنیادی تعلق, اور لاہور میں ان دنوں میں جب پاکستان کے اندر انتخابات کی گہما گہمی تھی وہاں پہ ان کا قتل ہوا, اور سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دو دنوں سے یہ خبریں بہت تواتر سے چل رہی ہیں کہ یہ اہانت مذہب یا توہین مذہب کے الزام میں ان کو لاہور میں قتل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی کارڈ جو ہے یا صوبائی تعصب کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی سامنے نظر آیا. لیکن ہمارے جو وہاں پہ ساتھی رپورٹر ہیں کنور ضیاء الرحمان, انہوں نے جا کے اس کی انویسٹیگیشنس کی ہیں, اور ان کی تحقیقات یہ ہیں کہ یہ باہمی اختلاف اور لین دین کے معاملے کے اوپر, کرائے کے معاملے کے اوپر لین دین کا یہ تنازع تھا, اور دھکا دینے یا دھکا لگنے سے پولیس کے مطابق ان کو سر کی بل یہ گرے چھت سے, اور پھر ان چوٹوں کو سے پھر یہ بازیا اپنے آپ کو زیادہ اس کرائسس سے باہر نہ نکل سکے اور لقمہ اجل بن گئے. کتنا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے سوشل میڈیا کا, اور سوشل میڈیا کے پس منظر میں پھر جو خبریں چلی ہیں. قمر ضیاء الرحمان آخری چار منٹ ہمارے پاس ہیں, دو منٹ میں ہمیں پہلے آپ ذرا تفصیل دیجیے گا آپ کی انویسٹیگیشنز کیا رہی ہیں قطب رند کے بارے میں. جی قمر ضیاء الرحمان, قمر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ قمر ضیاء الرحمان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ غالباً ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کی نظر سے بھی یہ جی قمر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میں آپ کو سن رہا ہوں.
جی جی قمر ضیاء الرحمان صاحب ایکسپلین کیجیے گا آپ کی کیا تحقیقات رہیں قطب رند کی موت کے حوالے سے.
دیکھیے یہ قطب رند ہے, یہ نیشنل کالج آف آرٹس کے طالب علم ہیں, اور یہ کالج کی ہوسٹل میں نہیں رہتے تھے. انہوں نے اپنی ایک الگ رہائش اختیار کی ہوئی تھی, اور جو پولیس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ایک نشہ کرتے تھے, اور جہاں یہ رہتے تھے ان کا جو مالک مکان تھا وہ خود بھی ایک نشہ کرتا تھا. تو دونوں کے درمیان کسی لین دین کے معاملے پر جو تنازع کھڑا ہوا, اور یہ چونکہ اوپرلی منزل تھی تو وہاں سے جب ان کو بات تلق کلامی سے جب دھکم پیل تک آئی تو دھکا لگنے سے ان کو جو قطب رند تھے یہ گر گئے, جس پر سوشل میڈیا نے ایک غلط رپورٹنگ شروع کر دی کہ ان کو صوبائیت کی وجہ سے یا کوئی بلاسفیمی کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے, جس کی جو ہے قطعاً کہیں کوئی تصدیق نہیں ہوئی. جب ہم نے اہل علاقہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی ایسی تمام باتوں کی تردید کی, اور جو پولیس کے پاس جو ملزم ہے ایسا انہوں نے جو اپنا جو بیان ریکارڈ کرایا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے
کہ یہ لین دین کا اس میں جھگڑا تھا. مجھے معافی کی ساتھیوں کے ختم کرنا ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کتنا ذمہ دارانہ استعمال ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اہانت مذہب کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے؟ 30-40 seconds سر پلیز.
دیکھیے پاکستان میں جس طرح یہ میڈیا استعمال ہو رہا ہے اس پہ بہت تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, اور ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ کسی پابندی کے حق میں تو نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا سسٹم ضرور ہونا چاہیے کہ اس قسم کی خبریں جو بدامنی پھیلانے کا موجب بنے ان کو روکنے کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے اس میں یہ جو ریلیجس فائٹ ہے پاکستان کی اس میں اسے بلیک فیملی کا رن کرنے کی کوشش کی ہے.
جی
بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. قمر ضیاء الرحمان آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور آئی ڈی کو ہمارے انجینئر ہیں اسد حسن. کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
سامعین، پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع تیامیر میں گزشتہ دنوں کچھ تکلیف دہ واقعات پیش آئے، جن میں اسکولوں کو جلایا جانا اور سیشن جج کی گاڑی پر حملہ شامل تھا۔ میں نے اس بارے میں بات کی وہاں کے وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان سے، جنہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں تعلیمی ایمرجنسی عائد کر دی گئی ہے۔ اس علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے گلگت بلتستان کے سابق ڈپٹی کمشنر رائے منظور ناصر کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں ایسے افراد کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جو وہاں بھاشا ڈیم کی تعمیر کے نتیجے میں ہونے والی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اس رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز عزیز۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان نے اس بات پر زور دیا کہ کوہستان میں ان کی حکومت نے 2016 میں کلین اپ آپریشن کے بعد لڑکیوں کی تعلیم پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، اور اس دوران کوئی ایک بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا۔
22 پہ تک ہم نے انرولمنٹ کی ہے، یعنی 6% سے ہم 22% پہ آ گئے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں اسکول ہی نہیں تھے۔ یہ جو 12 اسکول ہیں ان میں سے 4 ابھی تعمیر ہو گئے تھے، کلاسیں اگلے مہینے سے شروع ہونے تھے، اور 2 جو ہے وہ زیر تکمیل تھے۔ صرف 3 اسکول ایسے ہیں جو پرائمری اسکول ہیں، جو اس وقت وہاں پہ بچیاں پڑھ رہی تھیں اور چھٹیاں تھیں۔
انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ علاقے کے لوگ، جو کہ پہلے ایک پسماندہ علاقہ تھا، ان کوششوں میں ان کے ساتھ ہیں، اور لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف یہ جو کوشش کی گئی ہے اسکولوں کو جلانے سے، اس پر بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔
پہلی دفعہ اس ضلع میں لوگوں نے نکل کے جلسے جلوس کیے ہیں، ان کو کنڈم کیا ہے۔ جتنے بھی جامع مساجد ہیں ان کے خطبوں میں اس کی کنڈم اور مذمت کی گئی ہے، اور حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
لیکن یہ جو آپ لوگوں نے ایکشن لیا فوری طور پر، تو جن لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی اور جیسا کہ آپ نے بتایا فائرنگ کرنے والا مارا گیا، تو یہ کوئی منظم گروپ ہے یا ایسے ہی جرائم پیشہ کوئی لوگ ہیں؟
ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو TTP سے زیادہ تعلق لگ رہا ہے ان کا، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ان کے لنک تھے پہلے بھی نا جی۔ لیکن ہمارے ضلع سے، ہمارے صوبے سے نکل چکے تھے، جا چکے تھے، کہیں افغانستان میں تھے، کہیں قبائلی علاقوں میں تھے۔ تو اب یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں جو لوگ ہم نے اریسٹ کیے ہیں، ابھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے بنائی ہے۔ ماضی میں جو اسکولوں پہ حملے ہوئے اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہیں ہمارے ہاں، کون تھے کون نہیں تھے۔ لیکن اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ یقین دلاتے ہیں، بلکہ ہم یہ جو اسکول ہے ایک مہینے میں ہم کھڑا کر رہے ہیں، 14 اگست کو کوئی اسکول تیار کر رہے ہیں۔
رائے منظور ناصر ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہیں جو گلگت بلتستان میں ڈپٹی کمشنر کے فرائض گزشتہ سالوں میں انجام دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں ایسے افراد کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جو وہاں بھاشا ڈیم کی تعمیر کے نتیجے میں ہونے والی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ معاملہ ماضی میں سوات میں اسکولوں کو جلانے کے منظم حملوں سے مختلف ہے، اور وہ اسے محض توجہ حاصل کرنے کی ایک علامتی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔
یہ نا ایک انٹرنیشنل توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے، دیامر بادشاہ ڈیم بھی بننا ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا۔ یہ دیامر جو ہے نا یہ KTK کے ساتھ لگتا ہے، یعنی آخری ضلع ہے۔ اچھا رات کو دیکھے نا اسکولوں پہ کوئی چوکی دار تک بھی نہیں ہوتا، یہ جسٹ انہوں نے ایک ایسی شرارت سوچ سمجھ کے کی ہے، جیسے انہوں نے میڈیا اٹینشن لینے والی بات کی ہے۔ کیونکہ گلگت میں لاسٹ ٹائم بھی اتنے زیادہ جو ہے ٹوریزم ہوا کہ وہاں پہ ان کو اعلان کرنا پڑا کہ مزید لوگ نہ آئیں، یہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی یہی صورتحال تھی، اور اس سے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے حالات بھی کچھ اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی شرارت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فوج کا وہاں بڑا افیکٹو کنٹرول ہے، اور وہ ایک آدھ کوئی دہشت گرد آج مارا بھی گیا ہے، باقی انشاءاللہ پکڑے جائیں گے۔
گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان نے کہا کہ اس وقت ان کے صوبے میں 5 لاکھ کے قریب جو ٹورسٹ ہیں، ان میں 1500 کے لگ بھگ غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ اس لیے اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا یہ حملے دہشت گردی کے کسی بڑے منصوبے کا حصہ تو نہیں ہیں، اور یہ علاقہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا سی پیک کے راستے میں آنے والا پہلا علاقہ ہے۔
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی بعد میں کوئی بڑا ایکشن کرنے کا کوئی پلان تو نہیں ہے، چونکہ یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہمارے اعصاب اور ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ کو۔ تو اس لیے ہم سخت ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، سخت جواب دے رہے ہیں، اور ابھی یہ سی پیک بھی جو جنگجوؤں کی آغاز ہے یہاں پہ پاکستان سے صوبوں سے آتے ہیں, تو جو دیامیر ہے یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے, یہ گیٹ وے ہے جی بی کا.
تو سامعین, پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں اسکولوں پر حملوں اور مختلف قیاسہ رہائیوں کے بارے میں یہ تاثرات تھے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب کے اور وہاں کے ایک سابق ڈپٹی کمشنر رائے منظور ناصر کے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.